اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے دنیا کو ساری نیکی رکھا, ہر دور میں افراد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی حاجات و ضرورت کا کام چلتا رہتا ہے. انہیں کے لیے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور ساری مصروفات سیراب ہوتی رہتی ہیں. دیکھنے میں وہ افراد بہت اپنے آپ کو روشن نشین اور خستہ حال بنا کے رکھتے ہیں, تواضع اور انتظاری کا فکر ہوتی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کو شہنشاہی زمانے کی حاصل ہے. انہیں افراد میں سے حافظ جنت ہیں اور ان کے اندر نہ کوئی بہت کم خراب تھا اور نہ اپنی شان کو لوگوں میں پھیلانے اور اپنی بڑائی اور کا اشتہار لگانے کا شوق تھا, بلکہ وہ ایک تواضع اور انتظامی کا پیکر تھے اور ساتھ ہی دل میں دین کا ایک جبل شامخ, عقل اور خرد کے اعتبار سے بہت سستہ کار اور اپنے کاموں کے معاملات میں اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں وہ بہت ہی مستحکم عزم رکھتے تھے اور اس کے بغیر وہ اب کسی کام کا آغاز ہی نہ کرتے. اس وجہ سے عابد ملت نے اللہ کی بندگی میں کبھی نہ کمی کی اور نہ لوگوں کے حقوق میں ذرہ برابر کسر کیا اور نہ دین کی اشاعت و تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی کسر رہنے دی. حضور صدر الشریعہ کے علیہ رحمت و رضوان ان کے بہت سے شاگرد تھے, مگر ان کے شاگردوں میں دو شاگرد بڑے ہی چہیتے تھے, ایک ان میں حافظ ملت, ایک مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ. انہوں نے ہندوستان کو چمنستان علم اور دانش قدائے دین و ملت بنا دیا اور انہوں نے پاکستان میں علم کا پرچم اتنا اونچا کیا کہ جتنے علماء وہاں نظر آئیں گے وہ سب یا تو حضرت مولانا سردار احمد علی رحمٰ کے شاگرد ہیں جن کی کمر چھوٹ چکی ہے, اور جو جوان یا ادھیڑ ہیں ان کے شاگردوں کے شاگرد, اور یہی حال حافظ ملت کا ہے کہ جتنے بوڑھے لوگ اس وقت عالم ملیں گے وہ حافظ ملت کے شاگرد, اور ان بوڑھوں سے نیچے جتنے ملیں گے وہ شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد, اور اس طرح اب حافظ ملت کا یہ کارنامہ صرف ہندوستان تک محدود نہ رہا بلکہ ان کے شاگردوں کی یہ نسل پھیلی تو اب دنیا کے جس ملک میں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر حافظ ملت کا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد کم سے کم ضرور ملے گا. جو دین کا چراغ جلائے ہوئے تھے اور علم کی روشنی پھیلا رہا ہے. آخر ملت عبودیت و بندگی کے معاملے میں بڑے ہی محتاط اور بہت ہی وقت کی قدر و قیمت کا احساس رکھتے تھے. اور میں نے ایک بار کلکتے سے حضرت کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور میں آپ کی نصیحت کا محتاج ہوں، کچھ نصیحتیں فرما دیں. تو ارشاد فرمایا کہ نصیحت کا جواب لکھا، بات تو بہت وسیع ہے، اب میں کیا کیا نصیحتیں کروں. بس ایک بات یاد رکھنی چاہیے، احساس ذمہ داری یہ ہمیشہ ہے. تو آدمی کبھی ذلیل خوار محتاج کنگال نہیں، احساس ذمہ داری. اب آپ کے اوپر جیسی ذمہ داریاں، ہر ذمہ داری کا ہر وقت احساس رکھیں. عبادت کی ذمہ داری آئی تو اس کو ٹال مٹول نہ کریں، وہ کرتے رہیں. بچوں کی خبرگیری، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری یہ آئی، اس کا بھی خیال کریں. جب اس کا احساس رکھیں گے تو اس میں بھی کمی نہ آئے. دین کی تبلیغ کی ذمہ داری تو اس میں بھی کامیاب ہوں. اس لیے ان سب ذمہ داریوں کا احساس رکھنا چاہیے. حضور آپ سے ملت کو میں نے یہاں تک احساس ذمہ داری کے بارے میں پایا. گھر سے نکلتے تھے مدرسے تک جانے کے لیے تو راستے میں چلتے، بالکل سیدھے چلتے، کبھی دائیں یا بائیں بھی ایسے بھی نہ دیکھتے. منہ کر کے دیکھنا اور بات، وہ تو الگ، حضرت منہ بھی کر کے دیکھتے، بالکل سیدھے چلتے اور قدم برابر اٹھاتے، کوئی قدم ادھر ادھر نہ ہوتا. اور زبان پر قرآن حکیم کی تلاوت جانی، ہر وقت تلاوت میں مصروف رہتے. جب کوئی خالی وقت ہوتا، طلبہ ایک گھنٹی پڑھ کر چلے جاتے اور دوسری پارٹی طلبہ کی آنے والی ہے، اتنے بیچ میں جو دو چار منٹ کا وقفہ ملتا، آپ سے ملت تو ایک رکوع تلاوت کرتا. قرآن عظیم کے حافظ تھے اور کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا گیا کہ رمضان شریف قریب آیا تو رحل پر قرآن رکھ کر کے خوب اس کو اربر کرتے ہیں، جیسا کہ رمضانی حافظوں کا طریقہ ہے. مگر آپ سے ملت کو اس کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پوچھنے پر یہ جواب دیا، میرے والد ماجد نے اپنی حیات میں 1,00,000 قرآن عظیم کا ختم کیا. کتنا؟ 1,00,000. بولنے میں تو بڑا آسان معلوم ہوتا ہے، مگر 1,000 ختم کرو تو نہ دیوالیہ نکلنے لگے تو پھر کیا. ہاں، 1,00,000 ختم قرآن کیا. میں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق. دعا کرنے کے لیے تو بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، یہ اللہ مجھے یہ دیتے وہ دیتے، یہ شان وہ شان، مگر اس کے اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے. لکھپتی بنا دے، کروڑ پتی، ارب پتی بنا دے، دعا کرتے رہیے گا اور اس کے لیے محنت ارجت و جہد نہ کر کے کونے میں بیٹھ کر آرام کرتے رہے گی تو کیا لکھپتی خاک بنے گی؟ زمین میں سے سونا ابل کر کے آئے گا. محنت اس کے ساتھ احساس ذمہ داری حاکم ملت اسی لیے ہر وقت کی حفاظت کرتے تلاوت کرتے رہتے چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے یہاں تک کہ جب بستر پر لیٹ جاتے تو ہم نے اندازہ کیا کہ جب تک پاؤں سمیٹے رہتے ہیں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے اور پاؤں پھیلا کر قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کرتے. وہ سوچتے تھے کہ جب تک نیند نہ آئے قرآن پڑھ لو. یہ ان کا حال ہوتا اور عام حالات کی الگ بات. کسی طرح حضور حافظ ملت درد و تدریس کے معاملے میں یہ احساس اپنے ذمہ داری رکھتے تھے لڑکے آئے کہ نہ آئے. دیکھا کلاس میں آنے میں دیر کر رہے ہیں خود باہر نکل آتے اور بلاتے ادھر آؤ. اور اگر یہ نہ ہوتا کوئی نظر نہ آتا تو کسی دوسری جماعت کے طالب علم کو بلاتے بلا جماعت کے طلبا کو فر میرے پاس بلاؤ. اب سب ہانپتے کانپتے چلے آتے اور درس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ کتابیں موٹی موٹی ختم ہو جاتی پڑھاتے پڑھاتے. اتنی برکت ایسی برکت میں نے اور کبھی نہ دیکھی اور نہ کسی اور استاد کے یہاں ایسی برکت پائی. بخاری شریف ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے رجب کا مہینہ آنے سے پہلے دونوں جلد پوری کی پوری ختم کرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس کے بعد اب فرمایا کہ پھر اور پھر ساڑھے تین پارے ہم لوگوں کو اور پڑھا ڈالے اور اب تو ساڑھے تین پارے سال بھر میں ہو جائیں تو آپ سمجھیے کہ بہت کام. یہ جان یہ برکت. تو جب آدمی میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے تو کاموں میں برکت بھی اور بس مذہبوں کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ جو رخ قرآن میں اور احادیث میں بد مذہبوں کے بارے میں ہے اس رخ پر سختی سے پابند رہے. ایک شادی کی دعوت تھی اس میں تشریف لے گئے ایسے سب لگی ہوئی تھی. اچانک نظر اٹھی دیکھا ایک بد مذہب سامنے بیٹھا. آپ نے اپنی چھڑی اٹھائی اور لوگوں کو سلام کر کے گھر میں لے آئے. کسی پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اپنے مذہب کی عبادت آدمی پر کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اپنے مذہب کو برباد کرنے جیسا میں نہیں کرتا. اس لیے اب ان سب معاملات میں ہم نے جو سختی اور جو پختگی حافظ ملت میں پائی تھی اب کہ علماء میں اس طرح کی بات نہیں پائی جاتی. عوام تو عوام کل انعام ہے. حافظ ملت علیہ رحمہ جب کوئی دین کا معاملہ اور کسی کی چھیڑ خانی سنیوں کے اوپر آ جاتی تو اس کا سختی سے جواب دے. ایک مرتبہ محرم کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کسی مجتہد نے تقریر کر ہم لوگ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے اس لیے کہ یزید کی ماں روزہ 10 محرم کو رکھتی تھی. تو آپ نے تقریر میں فرمایا کہ کیونکہ یزید کی ماں پنجگانہ نماز بھی پڑھتی تھی اس کو بھی چھوڑ یزید کی ماں رمضان کا روزہ رکھتی تھی اس لیے وہ بھی ختم کر تو یہ دلیل نہیں ہے مسئلے کی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اطہار نے دس محرم کا روزہ پسند کیا اور رکھا تو اس لیے ہم رکھیں اس طریقے پر آپ سے ملت اپنے اوپر کسی قسم کی چوٹ یعنی مذہب پر کوئی چوٹ پسند نہیں سیدھا اس کا جواب برجستہ دیا اور ہر ایک کو منہ بھی نہیں لگاتے ہاں ان کا عامی ایک قوال ڈھولک باز اب سنیوں کے خلاف تقریر کرنے کے لیے آن رات شام لاؤڈ اسپیکر کے وہ سب لے کر کے گھومتا تھا اور تقریر کرتا تھا سب کا کرایہ اور اپنا بھی کرایہ اور اپنی تقریر کا بھی کرایہ سب طے کرتا اب وہ سنیوں کے خلاف تقریر کرتا لوگوں نے کہا اس کا جواب دیا فرمایا ایسے لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ان کے بڑے بڑے مولانا کو ہم نے چن کر دیا یہ جو کچھ کہے گا ان سے زیادہ تو نہیں کر سکتا ان کے برابر بھی تو نہیں کر سکتا سنو ان کا جواب دینے کے لیے اسی سطح کے کسی کو دیا اس لیے اپنی جماعت کے ایک مقرری جو بے پڑھے لکھے تھے ان کے بارے میں حضور نے مشورہ دیا کہ ان کو بلا جنہوں نے درجہ اولا کی بھی کتابیں نہیں پڑھی ان کو بلا یہ ان سے جواب دلوا دیا چنانچہ وہ جیسا وہ بولا ویسے بس اسی روز سے معاملہ ختم اس لیے میں آپ سے ملت کو بڑا ہی دانامند ہوں اور کیا کیا جامعہ اشرفیہ کی تعمیر اور اس کی توسیع اور اس کے شعبے دار کی تقسیم وغیرہ کا مسئلہ آیا اس میں چند بڑے معزز علماء دخیل تھے اور سب سے پیش پیش ہمارے مامو جان علامہ ارشد القاضی صاحب علی رحمت اللہ ایک پلاننگ کی اس کے مطابق سب کام شروع ہوا الحمدللہ آپ سے ملت نے جیسا چاہا ویسا شروع تو ہوا مگر جلد ہی آپ سے ملت دنیا سے تشریف لے گئے اب اس کام کو لوگ سنبھال نہ سکے میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم لوگوں پر حضرت ذمہ داری دے کر گئے ہیں اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے مگر اکیلا چنا کیا آڑ کو پھوڑے تو اس لیے ہم لوگ ہم بولتے بولتے تھک گئے مگر آپ نے ملت علی رحمت و رضوان کے منصوبے دین اور علوم دین کے مقابلے میں جتنے بلند تھے الحمدللہ وہ کسی اللہ کے ولی کی شان ہے وہ بڑھاپے میں میری عمر قریب 80 کے ہو گئی مگر آپ نے ملت اس سے بھی زیادہ عمر کے بہت آگے بڑھ گئے مگر اس کے باوجود در تدریس ہدایت رشد و وغیرہ میں وہ کمی نہیں اور اکیلے وہ کہاں کہاں چلے جاتے اس زمانے میں ریزرویشن کا بھی کوئی خاص رواج نہ تھا ٹکٹ کلاس کے ڈبے میں بالکل ویسے کبھی کبھی تو ایک بار کا واقعہ خود بتانے لگے کہ میں کلکتے میں ٹرین میں سوار ہوا تو کھڑا تھا اور بنارس تک میں کھڑا ان کی حاجت. اب ذرا سوچو 12-13 گھنٹے تک سفر کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور آئے جب وہ چٹیاں اترے, رات ہو چکی تھی, آپ میں اپنے سامان کے پیدل وہاں سے مبارک پور تک آ گئے. نہ دن کا کھانا نہ رات کا کھانا کچھ بھی نہیں, بس وہ وعدہ کیا تھا وہاں کے مالیہ نوازہ میں تقریر کا, بس سامان رکھا گھر میں, تو گھر کا دروازہ بند تھا, ہم لوگوں کے کمرے میں سامان رکھا. فرمایا ایک آدمی لالٹین لو, راستہ دکھاتے ہوئے مجھے نوازا ہے. نوازے پہنچے, نوازے والوں نے سمجھا کہ بہت دیر میں آ رہے ہیں تو کھانا کھانا ہے, کھانا وغیرہ کھا کر کے آ رہے ہیں. لے جا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا, حضرت نے تقریب کی, 2 بجے رات کو گھر واپس آئے. اور واپس آئے تو رات کو بھی بالکل ویسے ہی رہ گئے. صبح تھوڑا سا ناشتہ کیا, مدرسے میں درد و تصویر باقاعدہ. یہ واقعہ تھوڑے سے اجمال کے ساتھ حضرت نے بتایا کہ میری یہ زندگی ہے, اور اس طرح پر میرے شاگردوں کو بھی نقل اتارنی چاہیے. میں نے حضور صدر الشریعہ کو بھی اس طرح پر جد و جہد کرتے ہوئے دیکھا. اس لیے جس نے ان کی نقل اتاری وہ کامیاب ہوا, اور جو اس نقل کی نقل اتارے گا وہ بھی کامیاب رہا. اللہ کی شان, اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی اجتماع اور اس کی بارگاہ کی خیر و بشر کے معلومات فرمائے. آج آپ سے جنت کا حکم ہے, جس سے جو دو چار چورا دو چار مارے یا کچھ کلمہ طیبہ مجھے پاک وغیرہ ورد کرنے کا وقت ملے, توفیق ہو تو وہ کر کے ان کے لیے انداز سے ایثار ثواب کی دعا کرے, اور ان کے درجات کی بلندی اور ایسے بزرگوں کے سبے میں اپنی مغفرت کی دعا کرو کام آئے. واسطہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھیے, آدمی کے اوپر نماز کی سخت ترین ذمہ داری ہے. کسی عمل کی اتنی تاکید قرآن حکیم میں نہیں جتنی نماز کی, اور نماز کی عملی طور پر سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ قہر, یعنی وضو, کپڑے کی پاکی, بدن کی پاکی وغیرہ. جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے یہ پہلی شرط ہے. اور ایمان تو ہر نیکی کی بنیادی ہے, ایمان کے بغیر نہ آدمی تلاوت قبول, نہ حج قبول, نہ روزہ ہو, نہ نماز ہو, نہ کوئی اور نیکی. تو یہ اپنا ایمان بھی سوال کے رکھا جائے, طہارت بھی آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں اس طرح سے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسجد میں ایک شخص وضو کر کے آئے, ان کے پاؤں کی پیٹھ پر ناخن کے برابر ذرا بے گنا ہوا چمڑا چمک رہا تھا. حضور نے فرمایا ارجع, واپس جاؤ, پھر سے وضو کرو. اور یعنی اس کو دھونے کا حضور نے, اس سے اندازہ کرو کہ ایک ایک کل کنڈے کا دھونا کتنا. فرمایا ترمذی شریف میں حدیث ہے, اذا توقعت فخلل بین اصابعک, رجليك لكي لا يتخللها يتخللها دار جهنم. جب تم وضو کرو تو پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر ڈالو تاکہ جہنم کی آگ اس میں نہ بڑھے. اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر اندر ذرا سا بھی ایک لکیر باریک کی سوت کی طرح سے بے دھلی رہ گئی تو وضو نہ. بہت سے لوگوں کو ہم نے وضو کرتے دیکھا ماشاء اللہ کالی چہری بالکل صاف چمکتی ہے کہ اس کو پانی نصیب نہیں ہوا, پوری چہری ان کی پیاسی پڑی. اور کتنے لوگوں کو ہم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کی ایڑی اور گڑ نقص بالکل ویسے ہی پڑی, احتیاط نقص. ایسے ہی یہ بھی دیکھا کہ جو پانی چھپ سے مارا مگر کان کے سائٹ میں سفید سفید بے دھلا ہوا نظر آتا ہے. ایسے لوگوں کی نماز نماز کے وہ ورزش تو ہو گئی مگر نماز نہیں. سمجھ میں آئی نا؟ ہاں, آدمی کی اٹھک بیٹھک تو ہو گئی مگر نماز نہ. اس لیے اپنی نماز حفاظت, حفاظت کا یہ وقت, حفاظت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز وقت پہ پڑھ لیا کرو, اس کا وقت یہ ہے کہ نماز صحیح ہونے کی جتنی شرطیں ہیں ان شرطوں کو بھی پورا کرو. سمجھ میں آئے گا؟ ہاں, تو نماز حفاظت کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناپاک کپڑے ہیں, وضو نہیں ہے, اللہ اکبر کہہ کر کے وقت دوار کا ہوا پڑ گیا, یہ نہیں. اور یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ نماز کی حفاظت کرو تو اس کا مطلب یہ, چلو رکو نہیں کیا تو کیا ہوا, کچھ کام کر کے آئے تو مضبوط کہتے یا گھر کے بدلنے پڑتے, نہیں رکو کیا نہیں کیا. تو اب یہ سب مانے نہیں. اس زمانے میں ہماری مسجد تو اللہ کے فضل سے محفوظ ہے مگر بہت سی مسجدوں میں اب شاندار لوگ بھی نماز پڑھنے آئے اور اپنے آفس کی کرسیاں مسجدوں میں لگا دیں. سمجھے آپ؟ آفس کی کرسی اٹھا کر مسجد میں لے آئے اور مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی. مسجد شانداری دکھانے کی جگہ نہیں ہے, اللہ کے سامنے تواضع اور بندگی کی جگہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے آپ اپنا وضو خوب ٹھیک ٹھکانے سے کریں. یہ سر کے بال اگنے کی جو جگہ عام طور پر ہوتی ہے وہاں لے کر ہوئی تک اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک یہ پورے رقبے میں ایک بال کی جگہ چھوٹنی نہ چاہیے. ہر جگہ سے ایک قطرہ پانی گزر جائے. یہ انگلی کے ناخن سے لے کر کے ہوئی سمیت ہر جگہ بغیر کوئی بال چھوٹے ہوئے سب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بال تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور کپڑا دھل گیا, کپڑا دھل گیا اور بال کھڑے رہے. بال دھلنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب دھلے گا تو یہ سو جائے, اس جلد میں چپک جائے. اس لیے ایسا ہونا چاہیے, سر کا مسح کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے. یہ جو چار انگل کا رقبہ ہے یہ ضرور ہونا چاہیے اور اللہ توفیق دے پورے سر کا کان کا یہ مسا کروں. یہ اللہ تعالی نے سنت قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کر. پاؤں ٹخنے سمیت پورا دھویا جائے ناخن اور بھیڑی سے لے کر کمرے سمجھ ایک ریشا بھی کہیں کا نہ چھوٹے. اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ گرد و غبار کی وجہ سے پاؤں میں خشکی زیادہ ہوتی ہے. پاؤں جسم کے ہر حصے سے زیادہ پھٹتا ہے خشکی رکھتا ہے, اس لیے اس کو مل مل کے پانی پلانا پڑتا ہے تاکہ کوئی ریشہ خود کا باقی نہ ہو. احتیاط کرے, ایسا نہیں کہ بالٹی لے کے ایسی دھڑکا لی اور سمجھ لیا کہ سب اور حالانکہ کچھ نہیں. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہر منفقوں میں افضلین اعمالا, کیا ہمیں ہم تمہیں بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں سب سے گھاٹے والے کہ جو لوگ دنیا میں خوب محنت کرتے رہے, ساری محنت اکارت گئی اور وہ سمجھتے رہے ہم بہت نیکیاں جمع کر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو سلام کریں.